الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. اس مجلس کے اندر جو ہمارا عنوان چل رہا ہے تحفظ عورت مارکیٹ یا خاندان، کس میں عورت کا تحفظ پوشیدہ ہے؟ کیا وہ مارکیٹ کے اندر نکل کر کے اپنا کمائے، اپنا کھائے اور اپنی زندگی اپنے بلبوتے پر گزارے، یہ اس کے لیے زیادہ محفوظ لائے ہے، عمل ہے، راستہ ہے، یا کہ وہ اپنی حفاظت اپنے خاندان کے اندر تلاش کرے، یہ اس کے لیے زیادہ محفوظ لائے عمل ہے؟ تو اس میں ہم جو آخری اس مضمون کا آخری پیراگراف پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم اس جملے سے ہم نے ذرا ایک ٹینجنٹ نکالا تھا، ایک نئی بحث شروع کری تھی، ضمنی بحث، بالکل نئی تو نہیں تھی، اسی مضمون سے ہی ریلیٹڈ تھی، کیونکہ اس مضمون میں مصنف نے لکھا تھا کہ مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، یہ تحفظ کا مسئلہ، کہ معاشرے کے جو افراد ہوتے ہیں، معاشرے کی جو انٹیٹیز ہوتی ہیں، تو ان کی تحفظ کا مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے، کب وہ غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، کب ان کو جو ہے وہ دوسروں سے جو ہے وہ اپنی جان مال کا خطرہ لگ جاتا ہے، وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب جو معاشرے کے افراد ہوتے ہیں ان کی تربیت ان بنیادوں پر نہ کی جائے کہ تم نے دوسروں کو تحفظ پرووائڈ کرنا ہے، تم نے حفاظت کرنی ہے ایک دوسرے کی، معاشرے کے دوسرے افراد کی، یہ ان کی تربیت نہ کی جائے، یا یہ کہ تربیت کرنا کوئی چاہے بھی تو وہ ممکن نہ رہا جائے. اس کے بارے میں پیچھے بات ہوئی تھی کہ کوئی ایسے اسباب کریٹ کر دیے جائیں، ایسا جو ہے وہ پروپیگینڈا بنا دیا جائے، ایسا جھوٹ پھیلا دیا جائے کہ اب تربیت کرنے والے لوگ بھی تربیت نہ کر سکیں، یا کوئی چاہ بھی رہے کہ وہ اپنی تربیت کروائے تو اس کے لیے وینیوز جو ہیں، ڈور جو ہے نا، وہ تربیت کے کلوز کر دیے جائیں. تو انہوں نے لکھا تھا کہ تربیت یا تو ممکن ہی نہ رہے یا تربیت ہو ہی نہیں. اس تربیت کا فائدہ کیا ہونا تھا معاشرے کو کہ خاندانی نظام کے کرائسس مینجمنٹ سسٹم کو اس تربیت نے ایکٹیویٹ کرنا تھا. جب کوئی کرائسس آئے تو بھئی خاندان کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو اور زیادہ مصیبت میں مبتلا کرنے کے، ایک دوسرے کے لیے اور ٹینشن کا سبب بننے کے، وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. کرائسس مینجمنٹ سسٹم، تو یہ تربیت نے ایکٹیویٹ کرنا تھا نا. تربیت ہی جب آپ کی نہیں ہو رہی تو اس وقت پھر یہ کیسے ایکٹیویٹ ہوگا؟ اس تربیت سازی میں مصنف نے لکھا تھا کہ اس تربیت سازی میں سب میں بہت بڑی رکاوٹ خود جدید تعلیم، جو اس وقت دنیا کے اندر رائج نظام تعلیم ہے، وہ خود جدید تعلیم اور مارکیٹ سوسائٹی کا پھیلاؤ ہے. یعنی پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے نا، یہی کیپیٹلسٹ سوسائٹی، کیپیٹلزم کا جو سسٹم ہے، یہ پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے. اب کوئی سوشلزم نہیں، اب کوئی کمیونزم نہیں، اب کوئی جو ہے وہ اسلامک سسٹم تو ویسے ہی نہیں، وہ تو پہلی ختم ہو چکا. تو کیپٹلزم جو ہے وہ اکراس دا بورڈ، ویسٹ ہو یا ایسٹ ہو یا نارتھ ہو یا ساؤتھ ہو، ہر جگہ اس کا پھیلاؤ ہو چکا ہے. جو کیا کرتا ہے، یعنی جدید تعلیم اور اس مارکیٹ سوسائٹی کا پھیلاؤ کیا کرتا ہے، فرد کو خود غرضی کی اقلیت و جبر قبول کرنے پر راضی کرتا ہے. خود غرضی، می مائی سیلف اینڈ آئی، انانیت، سیلف لو، جس کو وینٹی بھی کہتے ہیں، جس کو ہمارے ٹریڈیشنل لینگویج کے اندر جس کو عجب کہتے ہیں، تکبر کی بھی ایک تکبر بھی اسی سے پھر جنریٹ کرتا ہے.
تو اس کو جو ہے نا یعنی عقل مندی بنا کر کے پیش کرتا ہے, اور جو خود غرضی کی بات نہیں کرتا یا خود غرضی کے خلاف لوگوں کو تعلیم دیتا ہے اس کو بدھو کہتے ہیں. بدھو سمجھے, گدھا جس طرح ایک لفظ ہے نا اسی طرح ہماری کراچی کی سلینگ کے اندر ایک لفظ ہے بدھو. یہ شخص تو بالکل بدھو ہے, یہ تو بالکل بے وقوف قسم کا انسان ہے کہ یہ تو دوسروں کی فکر کر رہا ہے, یہ تو ایثار کی تعلیم دے رہا ہے اور خود بھی ایثار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو تو چاہیے تھا کہ اس کو ادھر ٹھڈے مارتا, اس کو ادھر ٹھڈے مارتا, ادھر جو ہے وہ ٹانگ اڑاتا, ادھر ٹانگ لگا یعنی انگڑی لگا کر کے لوگوں کو گراتا اور خود سب سے آگے بڑھ جاتا. یہ ہے عقل مندی, یہ ہے عقل مندی کا تقاضا, یہ ہے جو ہے نا اصل شارپ انسان, یہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں کامیاب انسان ہے جو کہ ہر ایک کو گرا گرا کر کے خود آگے بڑھ جاتا ہے, اور جو ایسا نہیں کرتا اس کو بے وقوف, گدھا, بدھو اس قسم کے سارے القاب سے نوازا جاتا ہے. تو یہ جدید تعلیمی نظام جس سے کہ ہم ہو کر کے گزرے ہیں, آج سے 30 سال پہلے ہو, کوئی 40 سال پہلے گزرا, کوئی 20 سال پہلے گزرا, اس وقت بھی یہی تعلیمی نظام تھا. یہ آج پیدا نہیں ہوا, یہ کوئی 21st century کی پیداوار نہیں ہے, یہ 20th century بلکہ شاید کیا یقیناً 19th century کی پیداوار ہے, یہ اس وقت سے رائج ہے. تو یہ خودغرضی کی اقلیت اور خودغرضی کی مجبوری کہ بھئی یہ تو مجبوری ہے, دس از دی اونلی وے, اس کے علاوہ تو کوئی اور راستہ ہو ہی نہیں سکتا, تو اس کے جبر کو قبول کرنے پر راضی کرتا ہے. یہ آپ کو تھوڑا سا اس مضمون سے ہی آگے پڑھ لیتے ہیں, پھر ہم جو اسٹینڈنٹ میں نکلے تھے اس کے اوپر ہم واپس آتے ہیں, پچھلی جو مجلس میں بات چل رہی تھی. تو انہوں نے لکھا تھا کہ, اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے نا یہ کانسیپٹ جو کہ اس وقت ہے ایک عورت کے خلاف بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہاں جی یہ تو عورت کے اصل میں آزادی کے خلاف ہے, یہ تو عورت کے خلاف ہے, یہ ساری باتیں جو کرنا ہے یہ تو اصل میں جو ہے نا میل شومنزم کی باتیں کر رہے ہیں, مردوں کی بالادستی کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس تصور کو کاٹنے کے کام آتا ہے یہ اگلا جملہ, بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے یہ, اور حقیقت ہے یہ کہ فرماتے ہیں کہ خواہشات و ذاتی اغراض کا اسیر یہ فرد, یہ جو پرسنل ایمبیشنز ذاتی اغراض میرے غرض یہ ہے کہ میں جو ہوں نا وہ سب سے آگے بڑھ جاؤں, میں جو ہوں وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ جاؤں, میں میرا جو ہے وہ جھنڈا جو ہے وہ نصب ہو جائے, میں جو ہوں وہ سب سے زیادہ امیر بن جاؤں, یا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بڑا ہیرو بن جاؤں, میں جو ہوں وہ قوم کا جو ہے وہ نجات دہندہ بن کر کے سامنے آ جاؤں, میں. تو یہ جو خواہشات و ذاتی اغراض کا اسیر فرد ہوتا ہے نا جو کہ میں کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے, جس کو کہ اس میں ہیومن کا نام دیا گیا, حالانکہ اس میں ہیومن انسانیت تو اس کے اندر ہوتی نہیں ہے, ہے تو یہ حیوانیت کا مجموعہ لیکن اس کو جو ہے وہ انہوں نے ہیومن قرار دیا. تو یہ جو ہیومن ہے نا یہ تو ماں باپ کو ہی گھر سے نکال دیتا ہے, یہ تو ماں باپ کو ہی گھر سے نکال باہر کرتا ہے, بیوہ یا متعلقہ عورت کا رونا کیا روئیں. یعنی عورت کو یہ فرد کیا تحفظ پرووائڈ کرے گا کہ جو اس کی بہن یا اس کی بیٹی یا اس کی جو ہے وہ گھر کی کوئی اور خاندان کی کوئی اور عورت جو ہے جب وہ طلاق یافتہ ہو کر کے واپس آئے خاندان کے اندر, یا جو ہے وہ یتیم ہو کر بیوہ ہو کر جس بھی صورت میں واپس آئے گی, یہ اس عورت کو کیا تحفظ پرووائڈ کرے گا؟ یہ تو اپنے ماں باپ کو تحفظ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار نہیں, یہ تو اپنے سگے ماں باپ کو جنہوں نے اس کو پالا پوسا ہوتا ہے, جنہوں نے اس کے لیے جو ہے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کری ہوتی ہیں, جنہوں نے جو ہے وہ اس کی بیماری کے وقت جو ہے وہ راتوں کو جاگ جاگ کر کے جو ہے وہ اس کے لیے دعائیں کری ہوتی ہیں یا اس کے لیے اسباب کا انتظام کیا ہوتا ہے, یہ تو ان کو برداشت کرنے کے اوپر تیار نہیں ہوتا. کرتا بھی ہے تو سوشل ٹیبوز کی وجہ سے کرتا ہے, لوگ کیا کہیں گے, میرا خاندانی سسٹم جو ہے نا وہ میرے خاندان کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ مجھے تھو تھو کر کے جو ہے وہ مجھ سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے, مجھے الگ کر دیں گے. تو اس سوشل پریشر کی وجہ سے زیادہ ماں باپ کو برداشت کر لیتا ہے, خدمت کرنے کا اس کو کوئی موڈ نہیں ہوتا, اس کے کوئی چاہت نہیں ہوتی کہ میں جو ہوں وہ ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لوں, میں آخرت کا ثواب حاصل کر لوں, نہیں, مجبوراً یہ ماں باپ کو رکھا ہوا ہوتا ہے. اور جہاں یہ مجبوری ختم, جہاں پہ یہ سوشل پریشر نہیں ہے یا ان سوشل پریشر کو اس کی پرواہ ختم ہو گئی. اب ہی ڈزنٹ کیئر واٹ ادر پیپل ٹاک اباؤٹ ہم اور اسپیک آف ہم, ہی ڈزنٹ کیئر. تو پھر وہاں پر یہ ان ماں باپ کو اٹھا کر کے اولڈ پیپلز ہومز کے اندر ڈال کے آ جاتا ہے. اور یہ چیز جیسے کہ آج اس کئی دفعہ بیانات میں اور کلاسز کے اندر ذکر کر چکا ہے, یہ چیز پہلے تو ویسٹرن سوسائٹی کا المیہ تھا جو کہ ہم وہاں پر سنتے تھے, پڑھتے تھے اور پھر اپنی نظروں سے دیکھ کر کے بھی آئے وہاں پر کہ کیسے ماں باپ کو جو ہے وہ بالکل تنہا چھوڑ کر کے وہ ماں جو بیٹا اور بیٹی ہوتے ہیں وہ بالکل دور چلے جاتے ہیں. اگر آتے بھی ہیں ان کے پاس صرف ان کے بینک بیلنس کی وجہ سے آتے ہیں, ورنہ تو بالکل ان کی شکل ہی دیکھنا گوارا نہیں کرتے. تو ان کو جو ہے پہلے ریٹائرمنٹ کی جو خاص بلڈنگز ہوتی ہیں جن میں بوڑھے خالی بوڑھے رہا کرتے ہیں ان بلڈنگز کے اندر, لیکن وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہوتے ہیں. جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتے ہیں تو پھر وہ اسٹیٹ اونڈ انسٹیٹیوشنز یا پیڈ جو ریہیب ہاؤسز ہیں یا اس قسم کی جو جگہ ہیں وہاں پر ان کو ڈال دیا جاتا ہے, اور وہیں پر وہ سسکتے ایڑیاں رگڑتے ہوئے جو ہیں وہ بالآخر مر جاتے ہیں. یہ تو ویسٹ کا فینومینا تھا, لیکن کئی سالوں سے جو کہ سائنس نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا, کراچی شہر کے اندر 2015 میں پہلا اولڈ پیپلز ہوم کا بل بورڈ دیکھا, پہلا اولڈ پیپل ہوم میرے مشاہدے کے مطابق, باقی کسی کا اور مشاہدہ اس سے پہلی تھا تو مجھے نہیں معلوم. اور پھر اس کے بعد یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بڑھتا چلا گیا, اور امیروں کے علاقے میں نہیں, ڈیفنس کلفٹن کے اندر نہیں کہ جہاں پر کہ ہاں جی وہ تو بڑے بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو کسی کا خیال نہیں ہوتا, نہیں, ناظم آباد, نارتھ ناظم آباد, اس قسم کے جو جگہ ہیں جہاں پہ کہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس رہا کرتی ہے, پاپوش نگر جانتے ہیں نا, جو کراچی والے ہیں پاپوش نگر کو جانتے ہیں, پاپوش نگر کے اندر جو ہے وہ اولڈ پیپلز ہوم پاپ اپ کرنا شروع ہو گئے, جیسے مشرومز پاپ اپ کرتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اپنی اغراض کا اسیر ہے یہ انسان. اور یہ بنا کیسے اسیر ہے؟ کیونکہ اس کو جو ہے نا می مائی سیلف کی تعلیم دی گئی ہے, اس کو ایسے تربیت دی گئی ہے کہ بس تمہیں اپنی پرواہ کرنی ہے, دوسرا کوئی جو ہے وہ تمہارے لیے اہم نہیں ہے. تو ایسا شخص جو ہوتا ہے یہ تو ماں باپ کو ہی گھر سے نکال باہر کرتا ہے. بیوہ یا مطلقہ عورت کا رونا کیا روئیں, گویا خاندان کا تحفظ ختم ہونے سے صرف روایتی عورت مطلب جو عورت کے روایتی رولز ہیں سوسائٹی کے اندر, ماں ہوتی ہے, بہن ہوتی ہے, بیٹی ہوتی ہے, بیوی ہوتی ہے, یہ اس کے روایتی رولز ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس کے رولز ہیں, رائٹ, چیف ایگزیکٹو آفیسر, رائٹ, اکاؤنٹس آفیسر یا فزیکل ٹریننگ آفیسر, یہ روایتی رولز نہیں ہے, یہ اللہ کے بنائے ہوئے رولز نہیں تھے عورت کے لیے, یہ تو اس نظام نے یہ رولز بنائے ہیں عورت کے لیے, کہیں پہ جو ہے وہ کچھ بنی ہوئی ہے, کہیں پہ وہ کچھ بنی ہوئی ہے, کہیں پہ وہ کچھ بنی ہوئی ہے, یہ روایتی رولز نہیں ہے. روایتی مطلب اللہ کے بنائے ہوئے رولز جو تھے, اللہ کے بنائے ہوئے روز عورت کے لیے ماں, بہن, بیٹی اور بیوی تھے. تو خاندان کا تحفظ ختم ہونے سے صرف روایتی عورت ہی غیر محفوظ نہیں ہوتی ہے, بلکہ بوڑھے ماں باپ بھی غیر محفوظ ہو جاتے ہیں, بوڑھے ماں باپ بھی غیر محفوظ ہو جاتے ہیں. چونکہ یہ مضمون جو ہے وہ خاص عورت کے تحفظ سے متعلق ہے, اس وجہ سے عورت کی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں, ورنہ اس نظام کا شکار صرف عورت نہیں ہے, جیسے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں, اس نظام کا شکار مرد بھی ہے. اور اس نظام کا جو نقصان ہے وہ ماں باپ بھی اٹھا رہے ہیں, ساری انسانیت اٹھا رہی ہے. کیوں ساری انسانیت اٹھا رہی ہے؟ ایک مومن اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے ہاتھ ہے ابلیس ملعون کا, اور ابلیس ملعون کو جو ہے صرف عورت سے دشمنی نہیں ہے, اس کو صرف مرد سے دشمنی نہیں ہے, اس کو صرف ماں باپ سے دشمنی نہیں ہے, اس کو بیٹو بیٹی سے دشمنی نہیں ہے, اس کو بنی آدم سے دشمنی ہے. اس نے بنی آدم کو برباد کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے قسمیں کھائی ہیں. تو وہ اپنے نظام کے اندر صرف ایک کیٹیگری کو, صرف ایک صنف کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتا, ہر صنف اس کا شکار ہوتی ہے. جب ہی اللہ رب العزت نے ہمیں بار بار قرآن مجید میں یاد دلایا نا شیطان کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ بقرہ سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ سورہ ناس پر جا کر کے ختم ہوتا ہے. جہاں پہ قرآن مجید شروع ہوا وہاں شیطان کا تذکرہ شروع ہوا, جہاں پہ قرآن مجید ختم ہوا وہاں پہ شیطان کا تذکرہ ختم ہوتا ہے. اور درمیان کے اندر اس کے تذکرے بھرے ہوئے ہیں پورے قرآن مجید کے اندر. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اپنے دشمن کو اچھی طریقے سے پہچانو اور اس کو اچھی طریقے سے یاد بھی رکھو. اور شیطان اس کا توڑ یہ نکالتا ہے, وہ ہمیں بھلانا چاہتا ہے, نہیں میں ایگزسٹ نہیں کرتا تمہاری زندگی میں, میں ایگزسٹ نہیں کرتا. ہاں چلو ایگزسٹ اگر تمہارے لیے کرتا بھی ہوں نا تو تمہارے دشمنوں کے لیے میں ایگزسٹ کرتا ہوں, تمہاری زندگی میں میرا کوئی رول نہیں ہے. تو کنسیڈر یور سیلف سیف فرام می, اپنے آپ کو مجھ سے محفوظ سمجھو, میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا ہوں. تو دشمن سے جب انسان غافل ہو جائے گا تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ تو ہر انسان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے. در حقیقت مارکیٹ یا سوشل سول سوسائٹی, آگے لکھتے ہیں بہت اہم پوائنٹ ہے اس کے اوپر ہم نے ابھی بہت بات کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے, کہ در حقیقت مارکیٹ یا سول سوسائٹی انفرادیت کے ہر روایتی اظہار یا تعلق کو غیر معقول و لا یعنی بنا کر ان کے وجود کو غیر محفوظ کر دیتی ہے. اللہ کے بنائے ہوئے ہر رول کو, جس کو کہ روایتی رول کہا, یا اللہ کے بنائے ہوئے ہر رشتے کو, تعلق کو غیر معقول, یعنی وہی بدھو والا ہے نا, یہ بیوقوف انسان ہے, عقل سے پیدل ہے کہ یہ اپنے روایتی رولز کی پرواہ کر رہا ہے, یہ اپنے روایتی جو ہے وہ تعلقات کی پرواہ کر رہا ہے, یہ تو بیوقوف قسم کا انسان ہے. تو یہ مارکیٹ یا سول سوسائٹی اس طرح کے ہر رول کو یا ہر تعلق کو غیر معقول بنا کر کے ان کے وجود کو غیر محفوظ کر دیتا ہے. تو صرف عورت ہی کا نہیں بلکہ ہر قسم کے رول کو غیر محفوظ کر دیتا ہے. ایسا اس لیے کہ مارکیٹ یا سول سوسائٹی مجرد فرد مطلب صرف ایک انڈیویجول, ایک یعنی جس کے اوپر اور کوئی لیپا پوتی نہیں ہوئی ہوئی اور کوئی چیز نہیں چڑھی ہوئی, صرف ایک مجرد کا لفظ ہے وہ برہنہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو صرف مجرد فرد کی تکمیل اغراض کی خاطر وجود میں آنے والے تعلقات کا نظام ہے, یہ نظام بنایا ہی اس لیے گیا. تو یہ تو ہم نے تھوڑا سا اس مضمون سے آگے پڑھ لیا. اب ہم جو ہے نا جو بات پچھلی مجلس میں کر رہے تھے کہ اس نظام کے پیچھے جو ہے نا وہ جدید تعلیمی نظام ہے, ٹھیک ہے, اور مارکیٹ سوسائٹی کا پھیلاؤ ہے. تو جدید تعلیمی نظام کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں کری تھیں کہ ہمارے درمیان یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ یہ تعلیمی نظام جو ہے وہ کوئی نیوٹرل قسم کی چیز ہے, کوئی دو دھاری قسم کی چیز ہے. آپ اس تعلیمی نظام سے جو ہے نا اپنا فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ دشمن کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اگر آپ اس تعلیمی نظام کو صحیح طریقے سے استعمال کریں, یعنی ایک نیوٹرل چیز ہے. ہم نے آپ کو یہ پروف کرنے کی کوشش کری تھی, پتہ نہیں ہماری کوشش کامیاب ہوئی کہ نہیں ہوئی, لیکن ہم نے کوشش یہ کری تھی کہ یہ تعلیمی نظام ہرگز نیوٹرل نہیں ہے, ہرگز یہ نیوٹرل تعلیمی نظام نہیں ہے. اس کی وجہ اگر ایمان والے ہیں الحمدللہ ہم سب کے سب, اور ہم رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو سمجھتے ہیں, مسجد نبوی کو سمجھتے ہیں, مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفہ والا تعلیمی نظام سمجھتے ہیں, تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اس کا انکار کرنا, ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اس دلیل کا انکار کرنا کہ بھائی جو اللہ اور اس کے رسول نے تعلیمی نظام بنایا, اگر اس تعلیمی نظام سے پڑھ کر کے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے فرما بردار اور وفادار بن رہے ہیں تو کیا ہوا اس تعلیمی نظام کا فائدہ؟ وہ تو ایک فیل تعلیمی نظام ہو گیا نا. تو بھائی کامن سینس کی بات ہے, کوئی اس کے لیے راکٹ سائنس, کوئی اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی ایک تعلیمی نظام بناتا ہے اس کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھئی اس تعلیمی نظام سے پڑھنے والے لوگ جو ہیں, نکلنے والے لوگ جو ہیں, وہ میرے نظام کے وفادار ہوں, وہ میری ہاں میں ہاں ملانے والے ہوں, وہ میرے جو ہے وہ جو میں آئیڈیالوجی دنیا کے اندر پروموٹ کرنا چاہتا ہوں, جو میں دنیا کے اندر کام کرنا چاہتا ہوں, وہ اس میں میرا ہاتھ بٹانے والے لوگ ہوں نا, نہ کہ وہ میرے دشمن کے ہاتھ بٹانے والے لوگ بن جائیں, ان کے دشمن میرے دشمن کے جو ہے وہ ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ بن جائیں. اس میں کیا مشکل ہے سمجھنا؟ اس بات کے اندر کوئی انکار کر سکتا ہے؟ مسلمان تو بالکل ہی انکار نہیں کر سکتا, ایون کوئی غیر مسلم بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا. تو ہم جس تعلیمی نظام میں اپنے بچوں کو یہ سمجھ کر کے کہ جی اچھے سے پڑھیں گے, اچھے سے لکھیں گے, اچھے سے تعلیم حاصل کریں گے, پھر ملک و ملت کی فلاح و بہبود کے کام کریں گے, پھر اسلام کی عزت رفتہ جو ہے نا وہ دنیا کے اندر اس کو دوبارہ سے قائم کریں گے, کیا مطلب؟ وہی بات ہے، دشمن نے اپنے آپ کو ایسے بنا کر کے پیش کیا ہے کہ ہم دشمن سے غافل ہو چکے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کوئی دشمن نہیں ہوتا، بس جو ہم کر رہے ہیں بس وہی ہوتا ہے، اور میں اپنے آپ کو جانا خود سے اسٹیئر کر لوں گا، میں اپنے بچوں کو بھی خود سے اسٹیئر کر لوں گا، ہم ماحول سے، ہم دشمنوں سے، ہم وائرسز سے، ہم بیکٹیریا سے بالکل غافل ہو کر کے، بالکل بے پرواہ ہو کر کے اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے بڑی بے وقوفی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تعلیمی نظام ہرگز ہرگز نیوٹرل نہیں ہے، نہ یہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ کہ ہنسی مذاق میں بات کر گئے، اور ہم سن کر کے ان کے شعر و شاعری جو ہے نا وہ ہنسی دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کہہ کیا گئے، اصل بات انہوں نے کری تھی، اور ہمارے اکابرین نے جو نثر میں اپنی بات کری تھی، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت، ایسے ہی نہیں بن گئے تھے نا وہ، حکیم الامت کا جو علماء کرام نے، مشائخ نے جو ان کو لقب دیا تھا، ایسی فری میں کو تھوڑی دے دیا تھا، ایسی جو ہے وہ اپنے شیخ کو اڑانے کے چکر میں نہیں، حکیم الامت، ان کو سمجھ میں آ گئی تھی بات کہ اصل مسئلہ کیا ہے، مسئلے کی وجہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، تو انہوں نے اپنی نثر کے اندر، اپنی کتابوں میں، اپنے ملفوظات کے اندر یہ بات ہمیں سمجھائی تھی آج سے 100 سال 150 سال پہلے۔ اسی طرح اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں، یہ پورا کا پورا نصاب ہی جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، اور جس نصاب کو پڑھانے والے اسی نصاب سے جو ٹیچرز ہیں، انہوں نے کون سا آپ کا قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید، یعنی انہوں نے کیا اولیاء کی صحبت میں علم حاصل کیا تھا؟ جو اس نصاب کو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں، انہوں نے کیا مسجد نبوی اور ہمارے مشائخ کی صحبت میں اپنے آپ کو بنایا تھا؟ جو اس نصاب کو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں، وہ ٹیچرز بھی تو اسی نصاب سے پڑھ کر کے آگے بنے ہیں نا، تو یہ نصاب تو اس کے تو یعنی روح ہی یہ ہے کہ ہر وہ جس کو کہ اللہ تعالی نے چھوٹا بنایا، وہ اسے جس کو اللہ نے بڑا بنایا، ہر بچہ ہر بڑے کو خبتی سمجھے۔ اب اس کے اندر صرف عمر میں چھوٹے، عمر میں بڑے نہیں آتے، بلکہ اس کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا، اپنی شریعت کا علم دیا وہ بڑے ہیں، اور جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا وہ چھوٹے ہیں، بے علم وہ چھوٹے ہیں، لیکن اس تعلیمی نظام سے نکلنے کے بعد وہ جو بے علم انسان ہوتا ہے وہ علم والوں کو بیوقوف سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو عقلمند سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، جبکہ وہ پھر ہے نا تسبیح کے دانوں کی طرح سے آفات آ کر کے گرنی شروع ہوں گی، ان میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ اسلاف کو برا بھلا کہیں گے۔ آج کے دور کے لوگ، اس زمانے کے لوگ جو گزرے ہوئے اکابرین تھے، اسلاف تھے، ان کو برا بھلا کہیں گے۔ کیسے برا بھلا کہیں گے؟ وجہ یہ بنے گی کہ یہ تعلیمی نظام ان کو ایسا عقل پرستی کے اوپر، ایسا عقل پرستی یعنی اپنی عقل کے اوپر بس، کسی دوسرے کی بات نہیں سننی، کسی دوسرے کی بات نہیں ماننی۔ جب انہوں نے یہ بھی بات کہی تھی نا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ بھائی تمہیں کسی نسل کو برباد کرنا ہے، کسی قوم کو برباد کرنا ہے نا، اس تعلیمی نظام کے اندر ان کو ڈال دو، بس اس کی بربادی کے لیے یہی کافی ہے، تمہیں ان کی جانیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ روحانی طور پر اور نفسیاتی طور پر اور عقلی طور پر وہ قتل ہو جائیں گے۔ فرعون کو جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بنی اسرائیل کو جو ہے اسی قسم کا کوئی اینگلو اورینٹل کالج قسم کا بنا دیتا ان کے لیے بھی، اور بنی اسرائیلی جو ہے وہ اس کی ہاں میں ہاں ملانے شروع ہو جاتے اور ختم ہو جاتا ان کا سارا معاملہ، خامخواہ بچوں کو قتل کیا اس نے۔ اس وجہ سے نا اس تعلیمی نظام، یہ دھوکے کی بنیاد پر ہے، یہ جیسے کہ ہم پہلے بھی اسی مجلس کے اندر بات کر چکے ہیں، یہ دجالی نظام جو ہے یہ کوئی 21ویں صدی کی پیداوار نہیں ہے، یہ کوئی 20ویں صدی کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ ہمارے مشائخ تو فرماتے ہیں یہ 400 سال سے دنیا کے اوپر آہستہ آہستہ اپنے پر پھیلا رہا ہے، یہ جو گھٹا آئی بھی ہے نا دجالی نظام کی، یہ 400 سال سے آئی بھی ہے، چاہے وہ ڈچ کی شکل میں آئی ہو، فرینچ کی شکل میں آئی ہو، برٹش کی شکل میں آئی ہو، اسپینیئرز کی شکل میں آئی ہو، یہ سارے کے سارے دجالی نظام والے ہیں. اور دجالی نظام یہ دھوکے سے, یہ اصل اس کا مطلب ہی دھوکا ہے. تو یہ انسان کو عجیب و غریب طریقے سے دھوکے دیتا ہے. انسان کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے اور ہو اصل میں کچھ اور رہا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے اس تعلیمی نظام کا بھی ہمیں بڑا دھوکہ مچا ہوا ہے کہ جو دیندار ہو جاتے ہیں نا, دنیا دار کو تو سمجھ میں کوئی نہیں آتی نا بات. ان کو تو بس جی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے, جب تک ہم سب سے آگے نہیں چلے جائیں گے اس وقت تک جو ہے نا وہ ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کتنا اور آگے جانے کی تم کوشش کرو یار. تو اس قسم کی وہ تو انہیں چکروں کے اندر لگے رہتے ہیں, سائنس پڑھیں گے اور ٹیکنالوجی پڑھیں گے اور یہ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے اور سب سے آگے نکل جائیں گے. جو دیندار ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار, نہیں دین ہونا چاہیے, بس دین, دین کے بغیر سب بیکار ہے. تو وہ کہتے ہیں ابھی یہ جو نصاب ہے نا اس کے اندر جو ہے نا یہ اس میں ایتھیزم کی تعلیم ہوتی ہے, یہ جو ہے نا یہ تو ایگنوسٹسزم کو جو ہے نا یہ پروموٹ کرتا ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ الف سے انار پڑھایا جاتا ہے, الف سے اللہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا. اب دینداروں کو کوئی تکلیف, الف سے انار کی بجائے جو ہے نا وہ الف سے اللہ ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, الف سے اللہ پڑھا دیتے ہیں, کوئی مسئلہ ہے کوئی؟ تو کتاب تھوڑی سی ریپرنٹ کرنی پڑے گی, ریپرنٹ کر دیتے ہیں, الف اللہ والی کتاب بنا دیتے ہیں آپ کے لیے. آپ کو تکلیف تھی کہ جی اسلام نہیں پڑھایا جاتا, اسلامیات جو ہے وہ پتلی تھی, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, اسلامیات کو موٹا کر دیتے ہیں. اب جو ہے وہ اسلامیات کی کتاب جو ہے وہ دوسری کتابوں کی طرح موٹی ہے, اس کے اندر بھی خوب ساری جو ہے وہ سبجیکٹو نالج بہت ساری اسلامیات کی. ٹھیک ہے, تو مسلمانوں کا اب یار اب کیا اعتراض کریں اس کے اوپر. اب تو یہ ٹھیک ہو گیا, ایتھیزم اس کے اندر سے ختم ہو گیا, لادینیت اس کے اندر سے ختم ہو گئی. اسی طریقے سے ہمیں جو دوسرا مسئلہ نظر آتا ہے اس تعلیمی نظام کے اندر کہ جی اس کے اندر جو ہے نا وہ بے حیائی بہت زیادہ ہے, اس کے اندر جو ہے نا بے پردگی کی تعلیم ہوتی ہے, بے حیائی کی تعلیم ہوتی ہے. تو ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر بھی کیا تھا, کسی اسکول کے اندر جو ہے نا وہ ایک کتاب پڑھائی جا رہی تھی جس کے اندر شدید قسم کی یعنی بےہودہ قسم کی باتیں. تو یار یہ کیسے کہ بھائی مسلمان بچوں کو جو ہے اس قسم کی بےہودہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. تو کسی مسلمان کو ذرا سا غیرت آئی, داڑھی والے تھے, دیندار تھے, انہوں نے جو ہے کمپلین کر دی, اتھارٹیز کے پاس رپورٹ کر دیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے اسکول کے اندر ہمارے بچوں کو جو ہے اس قسم کی بےہودہ قسم کی باتیں پڑھا رہے ہیں. انہوں نے اس کو ریویو کیا, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہم ہٹا لیتے ہیں اس کو, کتاب ہٹا دی انہوں نے, ہم خوش. ہاں جی اب تو سب کچھ دین کے مطابق ہو گیا, اب تو ہمارے بچوں کو جو ہے نا وہ دین پڑھایا جا رہا ہے, تو ہمارا اعتراض بھی ختم, ہم خوش. لیکن اس تعلیمی نظام کا مسئلہ کیا صرف یہ تھا؟ اگر ہم پیچھے کی باتوں کو بھی فالو کر پا رہے ہیں تو ہمیں یہ بات ابھی سمجھ لینی چاہیے تھی, اب تک ہمیں سمجھ آ چکی ہے اس کا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ تو اوپر کے سمپٹمز ہیں جس کو کہ وہ آسانی سے چینج کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ ٹویکنگ کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹویک کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. اصل مسئلہ اس تعلیمی نظام کا صرف یہ نہیں تھا, ظاہری گناہ نہیں تھے, اصل مسئلہ تو وفاداری کا ہے. اور اصل مسئلہ جو ہے نا وہ اس وقت تک سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ دین کی اصل کو نہ سمجھیں. جب تک دین کی اصل سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک اس اصل کو خراب کرنے والی چیز کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ہمیں تو دین کی اصل ہی سمجھ میں نہیں آتی. ہمارا دین تو چکریں مارنا اور چکر لگانا, یہ ہمارا دین ہے. چکر لگا کے آ جاتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کے ٹکریں مارتے رہتے ہیں. جو نہیں مارتا اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ بے دین ہے, اور جو چکر نہیں لگاتا اس کو کہتے ہیں جی اس کے اندر تو کوئی شوق ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو ہمارا دین تو سارا کا سارا ہے ہی ان چیزوں کے گرد نا, اس سے آگے تو ہماری کبھی سوچ ہی نہیں گئی. ہم نے کبھی سوچا یہ دین آیا کیسے, اس دین کے اندر ہم سے کیا توقع کی جا رہی ہے, کیا ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے؟ اس کے لیے تو ہمیں اللہ کے کلام سے رجوع کرنا پڑے گا, اور ایسے کرنا پڑے گا کہ سمجھ میں بھی آ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ کیا رہے ہیں, فرما کیا رہے ہیں اس کے اندر. تو بہرحال ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, کیونکہ اس کو ہم سالوں کے اوپر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ابھی دو منٹ میں کیسے سمجھا رہے ہیں اس پوری بات کو. تو اس وجہ سے لیٹس گیٹ ٹو دا کٹ ٹو دا چیز, گیٹ ٹو دا پوائنٹ. یہ دین جو ہے یہ تو ہے اعتماد کا نام, اسلم یسلم اسلامن, اپنے آپ کو سپرد کرنا, نبی کی بات کے اوپر اعتماد کر کے یقین کر لینا جو وہ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے. ایمان کیا ہے؟ ہمارے حضرت کتنے سالوں سے یہ مثال دے رہے ہیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے ہاتھ میں فون ہے تو کیا آپ مانیں گے؟ کیا آپ کا اس بات پر ایمان ہے کہ میرے ہاتھ میں فون ہے؟ آپ اگر جواب دیں ہاں میرا ایمان ہے کہ آپ کے ہاتھ میں فون ہے، نہیں، نہ تو سوال صحیح تھا نہ جواب صحیح ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اس فقیر کے ہاتھ میں فون ہے، یہ ایمان نہیں ہوتا. اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے جیب کے اندر قلم ہے، کیا آپ کا اس بات پر ایمان ہے کہ میرے جیب میں قلم ہے؟ اور آپ کہیں کہ ہاں مجھے اس بات پر اعتماد ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، مجھے نظر نہیں آ رہا، میں اس پین کی جو ہے وہ آواز نہیں سن سکتا، میں اس کی خوشبو نہیں سن سکتا، میں اس کو دیکھ نہیں سکتا، میں اس کو چھو نہیں سکتا، آپ کی بات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے میں کہتا ہوں ہاں ہے. یہ ہے ایمان، اپنے حواس خمسہ کی بنیاد پر نہیں، حتیٰ کہ حواس وہ جو سادسہ چھٹی حص کی بنیاد پر بھی نہیں، بلکہ کسی کے اوپر یقین کرتے ہوئے. ایمان بالغیب، یہ ہے ایمان، اور یہ اعتماد کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا کسی کے اوپر اعتماد نہ ہو. تو اصل دین تو ایمان ہے، اور اپنے آپ کو پھر سپرد کرنا. اسلام کیا ہے؟ سپرد کرنا. جب آپ نے اعتماد کر لیا، اب جو ہے نا مجھے سمجھ میں آئے گی بات پھر بھی میں مانوں گا، مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی بات، حتیٰ کہ اگر مجھے یہ بھی لگ رہا ہوگا کہ آپ کی کہی ہوئی بات میرے خلاف ہے، آپ کی کہی ہوئی بات میرے خلاف جا رہی ہے، میرے خاندان کے خلاف جا رہی ہے، میں پھر بھی آپ کی بات کا انکار نہیں کروں گا. یہ ہے ایمان. آج ایک چھوٹے سا بیان کسی کا سنا، کسی بڑے عالم کا، تو فرما رہے تھے کہ بیعت عقبہ کے اندر نبی علیہ السلام نے جو مدینہ منورہ والوں سے بیعت لی تھی نا، وہ اس بات پہ لی تھی کہ ہم سمعنا واطعنا، حتیٰ کہ اگر ہمارے خلاف بھی کوئی بات جا رہی ہوگی ہم اس کے اندر بھی آپ کی اطاعت کریں. تو جب یہ وعدہ لے لیا تھا نا نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے آئے ہوئے لوگوں سے، اس کے بعد نبی علیہ السلام مدینہ منورہ گئے تھے، اور وہاں پہ جا کر کے پھر اسلامی سلطنت کی ابتدا ہوئی تھی، پورا ایک نظام بنا تھا. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان. اور جو یہ نظام ہے، جو کہ ابلیس کی مکاریوں کی بنیاد پر اور دجال کی فریب کاریوں کی بنیاد پر ہے، یہ اسی کی نفی کرنے کے لیے ہے. اس کی نفی کیا ہے؟ اس کی نفی جو ہے وہ بت پرستی نہیں ہے کہ آپ کسی بت لات منات عزا یا اس ہوبل اور منات کی جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ ٹیکنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو ٹکرے مارنا شروع کر دیں زمین کے اوپر کسی بت کے سامنے یا کسی آگ کے سامنے. یہ اس دین کی نفی نہیں ہے. اس دین کی جو اصل نفی ہے نا، وہ ہے کہ آپ رسول کی بات ماننے کی بجائے جو ہے وہ شیطان کی بات مان کر کے نفس پرستی شروع کر دیں، عقل پرستی. اس دور کے اندر نفس پرستی کی جو دیگر شکلیں تھیں نا، بت پرستی والی شکلیں، اس دور کے اندر بت پرستی والی شکلیں جو ہیں وہ بڑی تعداد میں انسان ابینڈن کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں. حتیٰ کہ اب آپ کو عیسائی کم ملیں گے، جو ایکچوئل بلیونگ عیسائی ہوتے ہیں کم ملیں گے. یہودی تو پہلے ہی ایتھیس ہو چکے تھے، عیسائی بھی جو ہے وہ کتنی بڑی تعداد میں اپنے دین کو چھوڑ چکے ہیں. حتیٰ کہ آپ کو پڑوس کے ملک کے اندر، آپ کے ملک میں اکثر جو سننے والے ہندو مشرک بت پرست، ان کی تعداد جتنی تیزی سے کم ہو رہی ہے، جتنی ان کو فکر پڑی ہوئی ہے نا کہ ہمارے نوجوان ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، اب وہ ہمارے قابو میں نہیں ہیں، وہ بت پرستی کو چھوڑ رہے ہیں. بڑی تعداد میں بت پرستی کو چھوڑا جا رہا ہے، اوپر سے طاقت لار مار مار کر کے جو ہے وہ ڈنڈے مار مار کے کوشش کری جا رہی ہے، کبھی مسلمان کو ڈنڈا مارتے ہیں کبھی اپنے آپ کو، لیکن بت پرستی کو لوگ ترک کر رہے ہیں. اس وقت بت پرستی کی بجائے صرف ایک پرستی رہ گئی ہے، عقل پرستی. عقل پرستی، اس وقت کا ہندو بھی عقل پرست ہے، اس وقت کا عیسائی بھی عقل پرست ہے، اس وقت کا یہودی بھی عقل پرست ہے، بدھ مت بھی عقل پرست ہے، اور مسلمان بھی اس وقت بڑی تعداد کے اندر عقل پرستی کے بت کا شکار ہو چکا ہے. اعتماد، سپردگی، اس کی نفی. اصل میں یہ تعلیمی نظام آپ کو اس راستے کے اوپر ڈال رہا ہوتا ہے، اعتماد کی نفی، سپردگی کی نفی اور عقل پرستی کے راستے کے اوپر. تو یہ جو اس تعلیمی نظام کی برائی ہے نا، ہمیں یہ نظر نہیں آتی. ہم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی میوزک اینڈ ڈانسنگ، کہیں پہ میوزک ہو رہی ہے کہیں پہ ڈانسنگ ہو رہی ہے، اوہ دس از ویری بیڈ، یہ ہمارے بچوں کو خراب کر دے گی. چلو جی میوزک اینڈ ڈانسنگ ختم ہو گئی، سب ٹھیک ہو گیا، ہمارے بچے محفوظ ہو گئے. نہیں، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہو گئے. ہاں، ان کے کچھ اعمال محفوظ ہو گئے، ان کی نگاہیں محفوظ ہو گئیں، وہ گناہوں سے محفوظ ہو گئے، لیکن ان کا اعتماد محفوظ نہیں ہو گیا، ان کی سوچ محفوظ نہیں ہو گئی، ان کی سپردگی محفوظ نہیں ہوگی، ان کا اسلام محفوظ نہیں ہو گیا، ان کا ایمان محفوظ نہیں ہو گیا. تو اصل برائی ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے. اور بھی اس کے اندر ایک بہت بڑی مصیبت ہے، جس کو کہ اللہ جانے ہم سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یا نہیں. بہرحال یہ جو مصیبت ہے، یہ تو مرد و عورتوں دونوں کے لیے کامن ہے. تو پیچھے ہم بات کر چکے تھے کہ اس وقت بے شک یہ حقیقت ہے، ہمیں تھوڑا ریئلسٹک بھی ہونا چاہیے کہ ہم عمل کتنا کر سکتے ہیں. سوچ میں ریئلسٹک ہونے کی، ریئلسٹک سے مراد کہ آپ ایکچولی سوچ کو کتنا ٹھیک کر سکتے ہیں، نہیں. سوچ کے اوپر ریئلسٹک ہونے کا کوئی قید نہیں ہے. سوچ تو امیڈیٹلی ریئلسٹک ہو سکتی ہے، اور سوچ سے ڈیمانڈ بھی یہی ہے، آپ امیڈیٹلی اپنی سوچ کو ٹھیک کریں. لیکن عمل سے ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے، کیونکہ عمل کو امیڈیٹلی ٹھیک کرنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا. اس کے اندر وقت لگتا ہے، یہ ایک تدریجن پروسیس ہے. تو اس وجہ سے کیا ہم اس تعلیمی نظام کو امیڈیٹلی ابینڈن کر کے بالکل دین اسلام والا، اپنا خلفائے راشدین والا یا حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے والا تعلیمی نظام لا سکتے ہیں؟ نہیں، آف کورس ہم نہیں لے کر کے آ سکتے، لیکن کم از کم ہم سٹیپس تو لے سکتے ہیں نا، ان دا رائٹ ڈائریکشن. تو وہ ٹرانزیشن سٹیپس کے بارے میں پچھلی دفعہ کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے، تو اس کو ہم ابھی ریپیٹ نہیں کرتے ہیں. اب ہم ایک بات کر کے آج کی بات کو ختم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھائی یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں نا، ان ساری باتوں کو کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو ایک ایگزسٹنگ تعلیمی نظام جو ہمارے اوپر مسلط ہوا ہوا ہے، ہم اس کی برائی کو سمجھنا شروع کریں، اکنالج کرنا شروع کریں، آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب تک نہیں کریں گے تو اس وقت تک اس کی اصلاح کی طرف کیسے فکر کریں گے، کیسے اس کا، حتیٰ کہ پہلے جو بات ہوئی تھی، ورنہ جب تک جو ہے وہ ہمارے گول ہی سیٹ نہیں ہوگا تو ہم دعا بھی صحیح نہیں مانگ سکتے، وہی گنے کی دعا مانگنے ہوں گے جنہ کی بجائے. ٹھیک ہے؟ تو بھائی گول سیٹ کرنے کے لیے یعنی کیا کیا فائدے ہیں؟ ایک تو آپ کی دعا ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر آپ کو جو ہے وہ منزل جو ہے وہ متعین ہو جاتی ہے، پھر اس منزل کی طرف آپ ایک ایک قدم کر کے آگے بڑھتے ہیں. اور ایمان کی بھی تعریف ہمارے نبی علیہ السلام نے ہی بتائی نا کہ بھائی برائی کو برائی سمجھنا، یہ تو ایمان کا آخری درجہ ہے. آپ زبان سے نہیں روک سکتے، آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، لیکن اگر آپ نے برائی کو اچھائی سمجھنا شروع کر دیا تو آپ ایمان کے درجے سے نیچے گر چکے ہیں نا. رائٹ؟ تو ہم اپنے آپ کو کم از کم نیچے سے اوپر لا کر کے ایمان کے آخری درجے تک تو پہنچائے نا. کم از کم بری چیز کو اچھا سمجھ کر کے بیٹھے ہوئے، برائی کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس کو کسی طرح سے کلمہ پڑھا کے جو ہے وہ اچھائی بنا لیں گے. نہیں، تو ہمیں اس سحر کو جو ہے نا، سب سے پہلے اس سحر کو، اس ریلیجن کو، رائٹ، یہ جو اسکول سسٹم جو ہے ایک ریلیجن بنا ہوا ہے ہمارے لیے کہ جس کے اندر ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح ہے، اس جادو سے ہم باہر نکلیں. ٹھیک ہے نا؟ اس سحر سے ہم باہر نکلیں، اس سحر کو توڑیں. تو اس سحر کو توڑنے کے لیے جو ہے نا، پھر ہم بہت سارے مینز استعمال کر سکتے ہیں. اس سحر کو توڑنے کے لیے ہم مختلف اسباب استعمال کر سکتے ہیں، جن میں سے کہ ایک سبب یہ ہے کہ اسی سحر کو پھیلانے والے جو لوگ ہیں، جو کلچر ہے، جو قومیں ہیں اس سحر کو دنیا میں پھیلانے والی، اگر ان قوموں سے ہمیں اس کے اوپر کوئی کریٹیک ملتی ہے، کوئی تنقید ملتی ہے، اس کے برائیاں اگر ان کی زبانوں سے ہمیں یا ان کی لکھائیوں ہمیں نظر آتی ہے، تو ہم ان لکھائیوں کو پڑھیں، ہم ان برائیوں کو سنیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جو وہ کہہ رہے ہیں اب انہوں نے پہلے جو ہے وہ ہمیں اس نظام کے اوپر چلایا تو ہم نے اس پہ چلنا شروع کر دیا, اب وہ تنقید کر کے ہمیں کوئی دوسرا نظام دے رہے تو ہم دوسرے نظام پہ چلنا شروع کر دیں. نہیں, یہ مقصد نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ سے چند کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے کہ جی آج کل بڑا شور اس وقت دنیا میں مچنا شروع ہو گیا, وہ وائرل ہو جاتی ہے نا چیزیں آج کل, تو ایک دم سے تو کوئی بھی چیز وائرل ہو جائے اس کا شور مچ جاتا ہے دنیا کے اندر. تو ایک شور مچا ہوا ہے جی فن لینڈ کا جو تعلیمی نظام ہے نا وہ ورلڈز بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے بھائی, ورلڈز بیسٹ ایجوکیشن سسٹم فن لینڈ کا ہے, کیونکہ فن لینڈ کے جو بچے ہیں وہ ایک سرٹن ٹیسٹ ہوتا ہے دنیا کے اندر, اس ٹیسٹ کے اندر سب سے زیادہ نمبر لے کر کے آتے ہیں. اچھا, اب مسلمان نے کہا جی یہ جو نظام تھا نا یہ تو صحیح نہیں تھا, تو اب چلو ہم فن لینڈ کے نظام کے اوپر چلتے ہیں. اب جو فن لینڈ کا نظام ہمیں پڑھا رہے ہیں ہم فن لینڈ کے نظام کے راستے کے اوپر چلنا شروع ہو گئے. یعنی بھیڑ بکریوں کا یہی حرکت ہوتی ہے, جدھر سے ان کو چابک مارو نا وہ ادھر ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں. الناس کل انعام, العوام کل انعام, بھیڑ بکریوں کے طریقے سے ہوتے ہیں. بھائی ہم بھیڑ بکریوں کے طریقے سے نہیں بنے نا, ہم کچھ علم حاصل کریں. ہمارا دین تو علم کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فاؤنڈ کیا ہے نا, علم حاصل کریں تاکہ ہم اس طریقے سے ہکے نہ جائیں. ٹھیک ہے, تو مقصد ان کریٹیکس کا جو کہ ہمارے پاس بھی بہت ساری آ رہی ہیں, آپ کے پاس بھی آئی ہوں گی, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے سحر کو توڑنے کے قابل ہوں, نہ کہ ہم اس کریٹیک کے بل کے اوپر جو ہے نا وہ امیڈیٹلی کوئی فیصلہ کر کے انہیں کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی بہت سارا میٹیریل اس وقت اویلیبل ہے جو کہ اس مجوزہ اور یعنی جو موجودہ تعلیمی نظام ہے اس کے خلاف ہے. ہم اس ڈبے کے اندر بند رہ کر کے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنی باقی ماندہ زندگی کو گزارتے چلے جائیں, یا اپنی باقی جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کو اسی ڈبے کے اندر محصور کر کے رکھیں اور اسی کے اندر ان کی کامیابی کو ڈھونڈتے پھریں. کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. صرف مولوی صاحب یہ بات نہیں کر رہے, بلکہ جو اس تعلیمی نظام کو اچھی طریقے سے انسائڈ آؤٹ جانتے ہیں وہ اپنے تجربوں, مشاہدوں, ریسرچ اور ساری چیزوں کی بنیاد پر وہ یہ سارے ہمارے پاس آلٹرنیٹیو ویوز پیش کر رہے ہیں. اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم ان اسٹڈیز کو جو ہے نا وہ پڑھیں, ان اسٹڈیز کو ہم سنیں اور ان کے اندر سے پھر ہم فلٹر کریں, چیزوں کو فلٹر کریں. اس فلٹرنگ کے لیے ہمارے پاس کچھ اصول ہونے چاہیے کہ جیسے فن لینڈ کا تعلیمی نظام, یہ کیوں وہ سب سے بڑا تعلیمی نظام ہے, تو پہلے تو ہم اس یہ جو اس فن لینڈ کے تعلیمی نظام کے بارے میں ایک کلیم ہے نا دنیا کا سب سے بہترین تعلیمی نظام, ہم اسی کو کریٹیک کرتے ہیں کہ بھائی ہم ایمان والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں, اللہ کے ماننے والے ہیں, ہمارے نزدیک بہترین تعلیمی نظام سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمی نظام کے اور کوئی نہیں ہو سکتا, بس ختم, پیریڈ. تو اس فن لینڈ کے تعلیمی نظام کے اوپر جو سٹڈیز ہیں ان میں پہلے ہی جملے کو ہم رد کر دیتے ہیں, بہترین تو یہ ہے ہی نہیں. ہم تو آپ کی بات سن رہے ہیں صرف آپ کے اپنے پھیلائے ہوئے سحر کو توڑنے کے لیے, ہم آپ کی بات سن رہے ہیں بس, اور کوئی نہیں. ہم آپ کے تعلیمی نظام کو بہترین تعلیمی نظام مان ہی نہیں سکتے. ہمارے لیے اللہ کا رسول کافی ہے, ہمارے لیے دین اسلام کافی ہے. پھر اس کے بعد ہم ان کے تعلیمی نظام جس کے اوپر شور انہوں نے مچایا ہوا ہے تو ہم اس کی تفصیلات کو پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کی باتوں کو, تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر ہمیں تین قسم کی چیزیں ملتی ہیں. ایک تو ایسی چیز ہوگی جو کہ نجس العین سمجھتے ہیں, جو کہ بالکل حرام, بالکل نجس, جس کو کہ آپ حلال نہیں کر سکتے. جیسے آپ بکرے کو حلال کر سکتے ہیں, سور کو حلال نہیں کر سکتے, شراب کو بھی حلال کر سکتے ہیں سرکہ ملا کر کے یا نمک ملا کر کے, رائٹ, صرف سور کو حلال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, اس کو کہتے ہیں نجس العین, نجاست, باتھ روم کی جو نجاست ہے اس کو آپ پیوریفائی کر کے جو ہے وہ واٹر ریسائکل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, اس کی بھی تفصیل ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نجس العین کی مانند ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو انہی کی بنائی ہوئی کریٹکس ہیں کہ جی انسان جو ہے وہ کسی قابل نہیں رہتا, یہ مسئلے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے اور لوگوں کی جو ہے وہ ایسی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں, ان کی ریلیشن شپس خراب ہو گئی ہیں, یہ خراب ہو گئی ہیں, تو ہم اسی طرح کی کوئی بات سن رہے تھے تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے آگے سے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ بھائی ڈرنکنگ, دیر از نتھنگ رانگ وتھ ڈرنکنگ, دیر از نتھنگ رانگ وتھ گیمبلنگ, ڈرنکنگ بھی بہت اچھی چیز ہے, گیملنگ بھی بہت اچھی چیز ہے. ٹو مچ ڈرنکنگ از بیڈ, ٹو مچ گیملنگ از بیڈ. ایک مسلمان کے لیے دس از نجس العین, ڈرنکنگ از حرام. آپ ٹو مچ ہو یا ٹو لٹل ہو, ڈرنکنگ از نجس العین, ہم اس کو حلال نہیں کر سکتے. گیملنگ از حرام, اس کو ہم حلال نہیں کر سکتے. تو جب بھی اس قسم کا کوئی کریٹیک پڑھیں یا کریٹیک سنیں تو اس میں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ اس کے اندر سے جو حرام اجزاء ہیں نا ان کو تو ہمیں ترک کرنا ہوگا. کچھ لوگ جو ہے وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑے کامن ہیں اور جو ہے وہ بڑا ان کو ایکسیپٹیبلٹی بھی مل رہی ہے, لیکن اچھی اچھی باتیں بالکل بے پردہ ماحول کے اندر بیٹھ کر کے. عورتیں بھی ہیں, بیٹھی ہوئی بھی ہیں, آپس میں اختلاط ہو رہا ہے, ہنسی مذاق ہو رہا ہے اور مزے مزے کی جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے, یعنی ان کے حساب سے جو ہے وہ ہیونگ فن اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں, اچھی اچھی باتیں بھی سیکھ رہے ہیں. نہیں, ہم بے پردگی کو حلال نہیں کر سکتے, یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پردے کو فرض قرار دیا, اس کو ہم حلال نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے فن لینڈ کی جو تعلیمی نظام کی باتیں ہم نے پڑھی تو اس میں تھا کہ جی فن لینڈ کے اندر بچے جو ہے نا وہ زمین پہ لیٹ کر کے پڑھتے ہیں, پسر کر کے ٹانگیں پھیلائی ہوئی ہیں اور کلاس روم کے اندر مزے سے جو ہے وہ کوئی ٹینشن نہیں, آرام سے جو ہم کہتے ہیں نہیں, بے ادبی, استاد کی بے ادبی, کتابوں کی ادبی بے ادبی, یہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. ہم فن لینڈ کے تعلیمی نظام سے بے ادبی ہرگز نہیں لے سکتے, یہ ہمارے دین کے خلاف ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ انسان کی فکر کو, نظر کو جو ہے نا بالکل آزاد چھوڑ دیں, ہر قسم کی پابندی آپ اٹھا لیں, بالکل انسان کو آزاد. ہم کہتے ہیں, ہمارا دین کہتا ہے نہیں, آزاد نہیں ہے. دین جو ہے وہ پابندیاں لے کر کے آتا ہے, اور اگر کوئی آزاد ہوگا, اسپیشلی اگر امیچورڈ انسان جیسے بچہ, اگر آپ اس کو آزاد چھوڑیں گے تو شیطان جو ہے وہ اس کو پکڑنے کے لیے تیار ہے, ہتھیانے کے لیے تیار ہے. تو ہم مکمل آزادی کے خلاف ہیں. تو اگر وہ مکمل آزادی کی بات کہتے ہیں, ہم اس کو بالکل ابینڈن کر دیں گے, نہیں جی ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. تو اس طرح کی کرٹیک اور آلٹرنیٹو ویوز کے اندر متبادل جو نظریے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ہیں جو کہ نجس العین ہیں, حرام ہیں, ان کو ہمیں بالکل مسترد کرنا پڑے گا اپنے دین کی بنیاد پر, ایمان کی بنیاد پر, بالکل مسترد. دوسری قسم کی ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو کہ اگر ہم ان کو تھوڑا سا ٹویک کر لیں, ان کے اندر سے برائی کو نکال دیں, تو وہ چیز جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے. جیسے وہی بات کہ آپ سور کو جو ہے وہ حلال نہیں کر سکتے, لیکن بکرے کو جو ہے وہ اگر آپ جھٹکا کر دیں تو وہ حرام ہو جائے گا, لیکن ذبیحہ کر دیں تو وہ حلال ہو جائے گا. تو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ذبیحہ کرنے سے حلال ہو جاتی ہیں, ان کو آپ کلمہ پڑھا دیں تو وہ مسلمان ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے جیسے اپنے اس ریسرچ کے اندر بات کری کہ جی فن لینڈ کے اندر جو ہے نا وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جی ٹیبل کرسی کے اوپر بیٹھ کر کے جو بچہ علم حاصل کرتا ہے نا, تو اس کے جو ہے نا وہ اس کو کم فائدہ ہوتا ہے. اگر وہ بین بیگز کے اوپر بیٹھ کر کے, بین بیگز بڑے سے اس قسم کے بیگز ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی ایک طرح سے زمین پر ہی بیٹھنا ہو گیا, وہ تو ہم اچھا ہاں واقعی یہ تو جو ہے نا وہ زمین پہ بیٹھنے سے ملتی جلتی ایک بات کر رہے ہیں, تو ہمارے سارے اسلاف نے, سارے اکابرین نے زمین پہ بیٹھ کر کے اپنے اساتذہ سے علم حاصل کیا. تو اگر ہم بھی ممکن ہو گھٹنوں کے مسئلے نہ ہو تو ہم بھی زمین کے اوپر بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے کے طریقے کو رائج کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی بچوں کو خوش رکھنا, تو بچوں کو خوش رکھنا اس کو حلال طریقے سے ہم ایگزیکیوٹ کریں کہ جی بچوں کو جو ہے وہ موویز دکھا کر کے اور میوزک سنا کر کے خوش رکھنے کی کوشش کرنے کے بجائے بچوں کو جو ہے ہم نیچر کے اندر اور جو اچھی جائز چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے خوش رکھنے کی کوشش کریں, ان کے اوپر جو ہے وہ ٹینشن جو ہے وہ نہ لے کر کے آئیں. الٹی سیدھی گھروں کی ٹینشن یا دوسری قسم کی ٹینشن, یوز آف ٹیکنالوجی, اس کو بھی آپ حلال طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. ٹیچنگ ڈفرنٹ اسکلز, تو ایسی اسکلز ہم اپنے بچوں کو سکھائیں جو کہ حلال ہیں, حرام اسکلز اپنے بچوں کو نہ سکھائیں. تو یہ دوسری قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم غیروں سے لے سکتے ہیں ان کو اسلامک بنا کر کے, حلال کر کے. اور تیسری قسم کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہ بول رہے ہیں وہ دراصل ہمارے دین ہی کی بات بول رہے ہیں, انہوں نے دین ہی سے یہ کانسیپٹ لیا ہوا ہے, باقاعدہ ریسرچ کری انہوں نے ہمارے دین کے اوپر. ہمارے حضرت پچھلے دنوں بھائی کو جواب دے رہے تھے, انہوں نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو ہم سے زیادہ گہرائی کے ساتھ پڑھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہمارے اکابرین محدثین سے زیادہ گہرائی کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہوا ہے, ہمارے مقابلے میں انہوں نے زیادہ اچھی طریقے سے پڑھا ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو. تو اس وجہ سے انہوں نے دین کو بہت قریب سے اسٹڈی کیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کو ہم نے پڑھا تو پتا, یعنی اس کے بارے میں جو سنا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر کے بعد ہم اسکولنگ سسٹم شروع کریں گے, 7 سال سے پہلے نہیں. 7 سال سے پہلے صرف جو ہے نا ماں باپ ہی اپنے گھر کے اندر ہی رکھ کر کے ان کو تعلیم دلائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 7 سال کی عمر جو ہے وہ نماز کے لیے کہی, اور ہمارے حضرت نے تو ہمیں پتہ نہیں 10 سال پہلے یہ بات بتائی تھی کہ جرمنی کے اندر ریسرچ ہو رہی ہے کہ اللہ کے مسلمانوں کے نبی نے اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کے لیے کہنا کیوں شروع کیوں کہا. تو انہوں نے ریسرچ کیا تو اچھا ان کو نتیجے پہنچے, 7 سال کی عمر میں بچہ جو ہے نا وہ لوڈ لینے کے قابل ہو جاتا. تو یہ چیزیں تو ہے ہی ہمارے دین سے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک, معاف کیجیے گا تھوڑی دیر ہو گئی ہے, بس ایک دو بات اور, کہ ان کے تعلیمی نظام میں ایک چیز اور ہمیں نظر آئی کہ اساتذہ کا بے انتہا مقام, بڑا مقام. ان کے ملک کے اندر ڈاکٹر بن جانا آسان, انجینئر بن جانا آسان, لائر بن جانا آسان, استاد بننا سب سے زیادہ مشکل کام. اس کے لیے کمپلیٹ جو ہے وہ آپ کو ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے, آپ کی مستقل ٹریننگز بھی ہوتی رہتی ہیں, اور اتنے لوگ جو ہے وہ اس فیلڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں کہ اس میں سے بہت ہی کم لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ملٹری اکیڈمی کے اندر جو ہے نا وہ بہت کم لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ ٹیچر بننے کے لیے بہت کم لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں, اور ٹیچر کو اتنی عزت دی جاتی ہے, ٹیچر کو جو ہے وہ اتنی اچھی سیلری دی جاتی ہے. تو بھئی یہ ہمارے دین سے ہے, استاد کے آداب, استاد کا مقام, یہ تو ہمارے دین کے آداب میں سے ایک بنیادی مقام ہے, بنیادی ادب ہے. تو اس بات کو ہم منوان لے سکتے ہیں ان کی اس ریسرچ کے نتیجے میں. ہمارے ہمیں لینے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو ہمارے دین کے اندر موجود ہے. پھر ایک اور آخری بات جو ہم نے ان کی بات کے اندر سنی وہ یہ کہ 6th grade تک کی جو ایج ہے اس سے پہلے پہلے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کا جو ٹیچر ہوتا ہے وہ چینج نہیں ہوتا. ایک ہی ٹیچر جو ان کو ان کے ابتدا سے شروع ہوتا ہے وہی جو ہے وہ 6th grade تک وہی ٹیچر سب کچھ پڑھا رہا ہوتا ہے, سارے گریڈ پڑھا رہا ہوتا ہے. تو اب بولنے والے نے تو اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ بھئی ان کا جو ہے نا وقت ضائع نہیں ہوتا نئے ٹیچر سے ایڈجسٹ ہونے کے لیے. لیکن ہم نے اس بات کو سنا تو ہم نے کہا کہ نہیں, یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ ہم اس کو ٹیچر کے لیے نہیں لیں گے, کیونکہ ہمارے اکابرین وہ غلط نہیں کر سکتے. ہمارے اکابرین نے اپنی جو سوچ لی وہ اللہ کے نبی سے لی. تو ہمارے اکابرین کے اندر مختلف اساتذہ نے مختلف سبجیکٹس پڑھائے, تو استاد جو ہے نا وہ تو مختلف ہو سکتے ہیں. ہم فن لینڈ کو نہیں فالو کرتے اس معاملے کے اندر, ہم اپنے اکابرین کو ہی فالو کریں گے. لیکن اس کے اندر ایک دوسرا پہلو ہمیں نظر آیا, وہ دوسرا پہلو کیا تھا کہ اصل میں وہ کیا کر رہے ہیں, اصل میں دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں. وہ اس ٹیچر کو کہہ تو ٹیچر رہے ہیں لیکن اصل میں یہ بچوں کا ٹیچر نہیں ہے, اصل میں یہ بچوں کا ٹیچر نہیں ہے, اصل میں یہ بچوں کا کیا ہے, یہ اصل میں بچوں کا شیخ ہے, یہ بچوں کا مربی ہے. وہ یہ کر رہے ہیں, وہ اپنے بچوں کو شیخ اور مربی دے رہے ہیں. اچھا کیوں دے رہے ہیں؟ ایک تو ہے نا کہ ہاں بھائی ریسرچ کے ذریعے سے پہنچے کہ جب مربی کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی, ان کو شیخ چاہیے. لیکن بھائی ہم تو کہہ چکے ہیں آپ کے سامنے, اپنے اکابرین کی بات نقل کر چکے ہیں, 15 سال کی عمر تک تو باپ ہوتا ہے مربی, تو وہ باپ کے ذریعے سے تربیت کیوں نہیں کرواتے, ٹیچر کے ذریعے سے کیوں کرواتے ہیں جو کہ اسٹیٹ ٹرینڈ ہوتا ہے نا, اسٹیٹ نے اس کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہوتا ہے, اس کو ٹرین کیا ہوتا ہے, اس کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے رکھا ہوتا ہے. ٹیچرز کے ذریعے سے وہ اپنے بچوں کی تربیت کیوں کروا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس باپ ہے نہیں, کیونکہ ان کے پاس باپ ہیں نہیں. کیونکہ فن لینڈ جو ہے نا یہ ہے ایک آزاد معاشرہ, یہاں پر باپ ہوں گے تو وہ اس کی تربیت کریں گے نا بچوں کے, یہاں تو شادیاں ہی نہیں ہوتی, یہاں تو شادیاں ہی نہیں ہوتی, زیادہ سے زیادہ کو ہیبٹ کر لیتے ہیں بس, آگے نسل چل رہی ہے, توالد و تناسل ہو رہا ہے. باپ تو نہیں ہے نا, ماں بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, باپ تو نہیں ہے کم از کم. اور وہاں تو پھر آج کل جو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ بھی وہاں پہ سب سے زیادہ آزاد خیال ملکوں میں سے وہ فن لینڈ ہے. تو بھئی ان کی تو مجبوری ہے کہ انہوں نے تو جو کچھ کرنا ہے انہی ٹیچرز کے ذریعے سے ہی کرنا ہے.
لیکن ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ تربیت کے لیے ایک شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے ان کا باپ. اگر باپ اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر نہیں ہے تو خاندان کا کوئی دوسرا فرد وہ والا رول پلے کرتا ہے. اسی وجہ سے تو ہمارے دین کے اندر اتنا زیادہ ایمفیسس یتیم کے اوپر ہے، اتنا زیادہ ایمفیسس باپ نہ ہونے والے کے اوپر. تو بہت زیادہ میٹیریل اویلیبل ہے. پوری بات کا لب لباب یہ کہ ہم جو ایک ڈبے کے اندر محصور ہیں اور اپنی اولادوں کو ہی کو محصور کیے چلے جا رہے ہیں نا، چاہے وہ کرونا وائرس ریلیٹڈ ڈبا ہو، ماڈرن میڈیکل سسٹم والا ڈبا دے کر کے انہوں نے ہمیں 2 سال تک کیسے الو بنا کر کے رکھا ہے، وہ بھی ایک ڈبا تھا اور یہ تعلیمی نظام بھی ایک ڈبا ہے. ہمیں اس ڈبے کو توڑنے کی ضرورت، ان ڈبوں کو توڑنے کی ضرورت ہے، اور ان کو توڑنے کے لیے ہم انہی کے آرگیومنٹس کو ان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اس کے اندر فلٹر لگانے پڑیں گے، اور وہ فلٹر جو ہے وہ ہم اپنے ایمان سے لیتے ہیں، وہ ہم اپنے اسلام سے لیتے ہیں، اور وہ فلٹر جو ہے وہ ہم اپنے اکابرین، علماء کرام اور مشائخ عظام کی زندگیوں سے، ان کے طور طریقے سے وہ فلٹرز ہم لیتے ہیں. ان فلٹرز کو جن کو لگانا آ گیا وہ پھر ان کی کرٹیسزم سے، ان کی تنقیدوں سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور جن کو فلٹرز لگانا آتا ہی نہیں ہے، یعنی ان کے پاس دین کا علم اتنا نہیں، سمجھ اتنی نہیں، اکابر کے طور طریقے کو انہوں نے پہچانا ہی نہیں، یعنی ان کو فلٹر لگانا نہیں آتا، تو ان کو چاہیے کہ وہ پھر ان کرٹیسزمز کو، ان متبادل نظاموں کو جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس جا کر کے سمجھیں کہ جن کو فلٹر لگانا آتا ہے. مقصد یہ ڈبوں سے نکلیں، ان ڈبوں کو توڑیں، ان ڈبوں کے اندر باقی زندگی گزار دی، دوسری نہیں ملے گی، دوسری نہیں ملے گی. اولاد کو برباد کر دیا، دوسری نہیں ملے گی. یعنی یہ جو برباد ہوگی نا، اس کو آپ ریپلیس کر کے دوسری لے کر کے نہیں آ سکتے. ہاں نئی پیدا ہو جائے پھر آپ توبہ کریں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا طریقہ استعمال کرنا شروع کر دیں، وہ تو آپ کو دوسری مل سکتی ہے، لیکن جو برباد ہو گئی نا یہ دوسری نہیں ملے گی. اس کو آپ جو ہے وہ ڈمپسٹر کے اندر پھینک کر کے دوسری لے کر کے آ جائیں. اور یہ اولاد جو ہے نا، جس کو کہ ہم اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے بربادی کے راستے کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں اور ڈالے چلے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے عذاب جاریہ کا سبب بن جائے گی، عذاب جاریہ کا سبب بن جائے گی. ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. تو توبہ کی نیت کے ساتھ ہم پیچھے پیچھے ان کلمات کو دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان شاء الله ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. جو معمولات مشائخ نقشبند بتاتے ہیں وہ ایک دفعہ سن لیتے ہیں. پہلا معمول ہے 100 دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صبح اور شام 100 مرتبہ، یہ پہلا معمول ہے. دوسرا معمول، صبح اور شام 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ چھوٹا درود شریف ہے اور یہی سلسلہ الیم نقشبندیہ کے معمولات میں داخل ہے. تیسرا معمول روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا, ایک پارہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے, اگر نہیں تو آدھا نہیں تو ربو, اور جو حفاظ اپنی منزل پڑھتے ہیں وہی ان کے لیے یہ معمول بن جائے گا, کیونکہ منزل کے اندر بھی ناظرہ قرآن آگے آگے چل رہا ہوتا ہے. تو تیسرا معمول ہو گیا قرآن مجید کی تلاوت. چوتھا معمول ہوتا ہے وقوف قلبی کرنا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنا اور علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا. ایک کانشیسلی اپنے آپ کو اویئر رکھنا اس بات کی کہ مجھ سے کوئی گناہ کا کام نہ سرزد ہو, یہی وقوف قلبی ہے. اور پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں اور آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دل میں اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ, یہ آواز میرے دل سے نکل رہی ہے. یہ نیت کر لی, سوچ لیا اس کو, اور اس کے بعد پھر اس آواز کو سننے کی کوشش میں مگن ہو گئے, یہ کوشش میں بیٹھے رہنا, اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. اور چھٹا اور آخری معمول ہے رابطہ شیخ, یعنی اصلاحی تعلق. تصور یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت, عطا کیا مجھ کو درد الفت, یہ پر خطا کی قسمت, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور کی بندہ پروری ہے, عمل کی اپنے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, عمل کی اپنے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت, کہ بس میرا آسرا یہی ہے, بشیر کہیے نذیر کہیے, بشیر کہیے نذیر کہیے, انہیں سراج منیر کہیے, بشیر کہیے نذیر کہیے, انہیں سراج منیر کہیے, جو سر بسر ہے کلام ربی, جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے. تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو. تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو. خدا کی روشن دلیل تم ہو. خدا کی روشن دلیل تم ہو. یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے. انہی کے در سے خدا ملا ہے. انہی کے در سے خدا ملا ہے. انہی سے اس کا پتا چلا ہے. انہی کے در سے خدا ملا ہے. انہی سے اس کا پتا چلا ہے. وہ آئینہ جو خدا نما ہے. وہ آئینہ جو خدا نما ہے. جمال حسن حضور ہی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا یہ بندگی کوئی بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. ہماری نگاہوں کو پاک فرما. ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما. اے اللہ ہمارے سینے ہمارے گناہوں کی وجہ سے تاریک ہوئے ہوئے ہیں. اے اللہ ظلمت کی اے اللہ ظلم کی تاریکیاں ہمارے اندر بھری ہوئی ہیں. اے اللہ ہمیں اس اندھیرے میں کچھ سجھائی نہیں دے رہا. اے اللہ ہم حقیقت کو اے اللہ جھوٹ سے الگ نہیں کر پا رہے. اے اللہ ہم دھوکے کو سچ سے تمیز نہیں کر پا رہے. اے اللہ اس کی یہ وجہ صرف اور صرف ہمارے اپنے گناہ ہیں، اللہ صرف ہماری اپنی نفس پرستی ہے، اپنی عقل پرستی ہے، اللہ ہر قسم کی بت پرستی ہے، اللہ جس کی وجہ سے آپ نے ہماری عقلوں کے اوپر پٹی باندھ دی ہے، اللہ ہماری آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، اللہ ہمیں بصیرت سے تو کیا بصارت سے بھی محروم کر دیا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے سامنے پڑی چیز نظر نہیں آتی، اللہ دیوار کے پرے چیز تو بصیرت سے نظر آتی ہے، اللہ جو اپنے کمرے میں موجود چیز ہو وہ تو بصارت سے نظر آتی ہے، اللہ ہمارا تو یہ حال کہ سامنے کی چیز نظر نہیں آتی، اللہ کیسے دھوکے میں مبتلا ہوئے ہوئے ہیں، اللہ ہم اپنی آنکھوں سے حقیقت کو نہیں دیکھ پا رہے، اے اللہ کانوں سے حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے، اے اللہ ہمارے بڑے سمجھا سمجھا کے تھک گئے، لیکن اے اللہ ہمارے دماغ کے اندر بات نہیں آ کے دے رہی، اے اللہ کیسی ضد و انانیت ہمارے اندر بھری ہوئی ہے، اے اللہ کیسی ہمارے اندر کرنا تکبر، اے اللہ کیسے ہمارے اندر عجب اور عقل پرستی، اے اللہ نفس پرستی، اے اللہ باطل پرستی، اے اللہ آپ کے دشمنوں کی محبتیں ہمارے دلوں کے اندر اے اللہ کیسے جاگزین ہو چکیں، اے اللہ کیسے ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو چکیں، اے اللہ ہماری اصلاح کیسے ہوگی، اے اللہ ہم تو اس اصلاح کے اوپر بالکل قدرت نہیں رکھتے، اے اللہ کوئی چھوٹا موٹا مرض ہوتا ہے تو جا کر کے بیمار دوائی لے آتا ہے، خود سے علاج کر لیتا ہے، اے اللہ لیکن جو بڑا مرض ہوتا ہے اس کو تو بیمار خود سے دور نہیں کر سکتا، اے اللہ اس کے لیے تو طبیب کے پاس جانا ہوتا ہے بلکہ ہسپتال میں جانا ہوتا ہے، داخلہ لینا پڑتا ہے، اے اللہ بلکہ آپریشن کروانا پڑتا ہے، اے اللہ ہم تو بہت بڑے مریض مرض کے اندر مبتلا ہیں، اے اللہ ہم تو بالکل ہمارے اندر اے اللہ کینسرس ٹیومر جو ہے وہ رگ رگ ریشے ریشے کے اندر اے اللہ پھیل چکا ہے، اے اللہ ہمارے تو سارے کے سارے والوز بند ہو گئے ہیں، اے اللہ ہمیں تو اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت ہے، لیکن اے اللہ ہمیں تو کوئی سرجن نظر ہی نہیں آتا، ہمیں تو کوئی ہسپتال نظر ہی نہیں آتا، اے اللہ کسی طبیب کو طبیب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اے اللہ ہمارا علاج کیسے ہوگا، اے اللہ اس کا تو اتنے علاج کا صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پٹائی کے ذریعے سے دشمنوں کے حوالے کر کے ہمارا علاج کروائیں، ہمیں ایمان سے اے اللہ ہمیں قبر کے اندر عذاب دے کر کے ہمارا علاج ہو، یا آخرت کی مشکلات سے ہمارا علاج ہو، یا جہنم کی آگ سے ہمارا علاج ہو، اے اللہ لیکن وہ علاج بہت سخت ہے، اے اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ کوئی سبب بنا دیجئے، اے اللہ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیجئے، اے اللہ کوئی آسرا بنا دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ علاج فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اندر سے نفس پرستی اور زیادہ انانیت کو اے اللہ کوٹ کوٹ کے باہر نکال دیجئے، اے اللہ عافیت سے ہمارا علاج فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بصارت اور بصیرت دونوں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اس تاریکی کے اندر کوئی چراغ عطا فرما دیجئے، اے اللہ کوئی رہنما عطا فرما دیجئے، اے اللہ کوئی قطب نما عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے اپنے مشائخ سے سنا کہ مشائخ کے ساتھ ہمیں قطب بینی کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کو کہ اے اللہ کہ وہ ہمیں ہمارا آپ تک راستہ دکھاتے ہیں، ہمیں آپ کی طرف راستہ دکھاتے ہیں، اے اللہ وہ خدا نما ہے، وہ قطب نما ہے، اے اللہ کہ وہ آپ کی طرف ہماری ہدایت کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی غیرت کو للکھانے سے محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے سامنے سپردگی عطا فرما دیجئے، اپنے حبیب علیہ السلام کے سامنے سپردگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت سمجھا دیجئے، اے اللہ ہمیں دین کی حقیقت سمجھا دیجئے، اے اللہ کب تک ہم ظاہری دین کے اوپر نفس پرستی اور عقل پرستی کے دین کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، اے اللہ دین کی حلاوت ہمیں کم نصیب ہوگی، اے اللہ ہمیں دین کی حقیقت کم نصیب ہوگی، سجدے کا سرور کم نصیب ہوگا، اے اللہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر کے اے اللہ دل و دماغ کی کا اطمینان، اے اللہ گھرانوں کا اطمینان کم نصیب ہوگا، اے اللہ اسی دنیا کے اندر نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ایک ہی تو زندگی لے کر کے آئے ہیں، اس کو بھی اپنی من مرضی میں گزار دیا، تو اے اللہ آپ کی بندگی میں گزارنے کے لیے کون سی دوسری زندگی لے کر آئیں گے؟ اے اللہ اس دنیا کی مہلت کو بندگی میں گزارنے کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم چاہے نہ چاہیں اے اللہ سر کے بالوں سے پکڑ کر کے، اے اللہ سر کے بالوں سے اے اللہ گھسیٹ کر کے ہمیں اپنا بندہ بنا دیجئے۔ اے اللہ بندگی کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس گندگی والی زندگی سے، اے اللہ اس شرمندگی والی زندگی سے، اے اللہ جو گندگی بعد میں جا کر کے شرمندگی کا موجب بنتی ہے، اے اللہ اس گندگی سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے تمام اہل و عیال کو، آل و اولاد کو، آنے والی نسلوں کو اے اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما دیجیے، ایمان والی زندگی کے لیے قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے آپ کو حوالے کرنے والی زندگی کے لیے قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ کون سا ایسا کام ہے کہ جس کے اوپر آپ اپنی قدرت کے ساتھ قادر نہیں ہیں؟ اے اللہ اگر ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے صحیح معنوں میں کر دیں اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں، اے اللہ کون سی ایسی بگڑی ہے جو کہ آپ نہیں بنا سکتے؟ اے اللہ کون سی ایسی عزت ہے کہ جو کہ آپ ہمیں مہیا نہیں کر سکتے؟ اے اللہ کون سا ایسا رزق ہے، کھانا پینا ہے، اے اللہ یا لباس ہے یا سواری ہے یا دنیا کے معاملات ہیں جس کے اوپر آپ قدرت نہیں رکھ سکتے؟ اے اللہ آپ تو ہر چیز مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اے اللہ آپ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ہر چیز مہیا کری جن کی ان کو ضرورت تھی۔ اے اللہ آپ نے اپنے تمام انبیاء کو ہر چیز میں سے دیا جس چیز کی ان کو ضرورت تھی۔ اے اللہ ہماری ضروریات آپ کیوں نہیں پوری کر سکتے؟ اے اللہ ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، اپنے زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن اے اللہ جہاں عمل کی باری آتی ہے تو وہاں پر ہم آپ کے اوپر اعتماد کرنے سے اے اللہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور ہمیں آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنی عقل سے اور اپنے طور طریقوں سے کوئی اسباب نہیں مہیا کریں گے اس وقت تک ہمارے کام نہیں بن سکتے، ہماری مشکلات حل نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ اور اس کو پھر ہم دین کا نام بھی دیتے ہیں کہ ہمارا دین تو اسباب اختیار کرنا سکھاتا ہے۔ اے اللہ ہماری عقل کو کیا لگ گیا، اے اللہ کتنا بڑا دھوکہ لگ گیا کہ ہم اسباب اختیار کرنے والی بات کو تو یاد رکھتے ہیں لیکن اسباب کو دین کے مطابق اختیار کرنے والی پابندی کو بھول جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اسباب حلال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جس کے اندر ہمارا اپنا بھی نفع ہو، ہمارے آل و اولاد کا، گھر بار کا بھی نفع ہو اور ہم دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے اپنی اپنی اولادوں کی حفاظت کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں ایسے حلال، جائز اور فائدہ مند اسباب عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن جن وسائل کی ہمیں ضرورت ہے، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ان وسائل کا کہ اے اللہ انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ صلاحیتیں رکھنے والے، اے اللہ عقل و شعور رکھنے والے، اے اللہ اپنے بندوں کا انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کی مدد سے ہم اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو شریعت اور سنت والی پاکیزہ طہارت والی زندگی کے اوپر چلانے کے اللہ قابل بن سکیں۔ اے اللہ آپ کے لیے تمام وسائل مہیا کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اے اللہ ہم ساری زندگی بھی لگے رہے اور ایک چوٹی کا زور بھی لگا دے تو پھر بھی ہم ان وسائل میں سے ایک ادنا وسیلہ بھی اے اللہ اس کا انتظام نہیں کر سکتے۔ اے اللہ آپ اگر مدد کا فیصلہ فرما لیں تو اے اللہ ہر قسم کے شروع سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے، ہر قسم کی خیریں ہمیں مل سکتی ہیں۔ اے اللہ کاش کہ ہم واقعی زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں تو اے اللہ دل سے بھی اس کی تصدیق کر دیں تو اے اللہ آپ کو بھی ہمارے اوپر رحم آ جائے۔ اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما لیجئے۔ اے اللہ اگرچہ ہمارا دل اس کی تصدیق کرنے سے ابھی آری ہے لیکن اے اللہ آپ تو دلوں کے بھیدی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ دلوں کے مالک بھی ہیں۔ اے اللہ آپ ہمارے دلوں کو واقعی اس طرف پھیر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دیجئے۔ اے اللہ اپنی عبادت کی طرف پھیر دیجئے۔ اے اللہ کہ ہم واقعی آپ کو اپنا رب مان لیں۔ اے اللہ آپ کو ہر چیز کے اوپر قادر مطلق مان لیں۔ اے اللہ آپ کو واقعی اپنا رازق مان لیں۔ اے اللہ واقعی اپنا مالک مان لیں۔ اے اللہ ہم جس کفر اور دجالیت کی اللہ ماحول کے اندر ہم نے آنکھیں کھولی اور اللہ اسی کے اندر ہماری تعلیم بھی ہوئی اور اللہ بظاہر اسی تعلیمی نظام ہی نے ہماری تربیت بھی کی کیونکہ تربیت کے لیے اور وہ واقعی اویلیبل نہیں تھے۔ اے اللہ اب ہم تو اندر باہر سے اے اللہ آپ کے دشمنوں کے نظام کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اس تو اس برائی کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اے اللہ ہمارے لیے اپنی اصلاح کرنا انتہائی مشکل اور تقریباً ناممکن کام لگتا ہے، لیکن اے اللہ آپ کے لیے عافیت کے ساتھ ہماری اس سوچ کی اصلاح کر دینا بہت آسان کام ہے، اے اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح کر دینا بہت آسان کام ہے، اے اللہ ہماری فکروں کو دنیا کی قید سے آزاد کر کے اے اللہ اپنی فکر کی طرف لگا دینا، اپنے ذکر کی طرف لگا دینا، آخرت کی فکر کی طرف، دین کی فکر کی طرف لگا دینا، اے اللہ آپ کے لیے کتنا آسان کام ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو آپ رد نہ فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری ان جھوٹی زبانوں کی وجہ سے، اے اللہ ہماری ان مانگی ہوئی دعاؤں کو آپ ترک نہ رد نہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ مدد کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کے شرور سے، آفات سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کے کمزور ترین بندے ہیں، ہمارے بزرگوں نے تو بڑی بڑی قربانیاں دیں، اے اللہ بڑی بڑی آزمائشوں کو سہ لیا، اے اللہ اس کے باوجود وہ آپ کی بندگی سے نہ چکے، اے اللہ ہم تو ہر چیز تو بالکل ٹھیک ٹھیک پاتے ہیں، اسی وجہ سے کچھ ہم دین کی بات کر لیتے ہیں، اے اللہ ہلکی سی بھی کوئی آزمائش آ گئی، اے اللہ کسی ایک نعمت کو بھی اگر آپ نے ہم سے چھین لیا، اے اللہ ہماری یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی، اے اللہ ہم انتہائی کمزور ہیں، اے اللہ ہم تو بس گویا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر کے آپ کی عبادت کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ہر فن عبادت کرنے والوں میں سے اے اللہ یقیناً ہم لوگ شامل ہیں، اے اللہ ایسے لوگ تو پھر دائرے سے بہت تیزی سے خارج ہو جاتے ہیں، یہی معاملہ ہمارے ایمان کا بھی ہے، دین کا بھی ہے، اے اللہ اگر کوئی آزمائش آ گئی ہمیں نہیں لگتا کہ ہم دین کے اوپر قائم رہ سکیں گے، اے اللہ ہم تو آپ کی شکایتیں کرنا شروع کر دیں گے، اے اللہ ہم تو آپ کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر لیں گے، اے اللہ ہم تو آپ کے دشمنوں کی طرف بھاگ جائیں گے، جیسے مدینہ منورہ میں زلزلے کے جھٹکے آئیں گے تو 70,000 منافق جو ہے وہ دجال کی طرف بھاگ جائیں گے، اے اللہ ہمیں تو لگتا ہے ہماری زندگی میں بھی کوئی زلزلہ آ گیا تو ہم فوراً دجال کی طرف بھاگ جائیں گے، اے اللہ ہماری کمزوری کے اوپر رحم فرما دیجئے، اے اللہ مشکلات سے، آزمائشوں سے نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ آسانی کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ایمان سے محروم نہ فرما دیجئے، ہماری اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو، اے اللہ کسی بھی صورت میں ایمان سے محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما، کفر سے حفاظت فرما، شرک سے حفاظت فرما، اے اللہ شک سے حفاظت فرما، اے اللہ الحاد سے حفاظت فرما، اے اللہ ہماری سوئے اخلاق سے حفاظت فرما، اے اللہ بہترین اخلاق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے شرور سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے شرور سے اپنے تمام بندے بندیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے شرور سے ہمارے تمام اہل و عیال کی، گھر بار کی، کاروبار کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جہاں دور دور سے اے اللہ آپ کے بندے اس مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ انہوں نے اپنے وقت کو نکالا، اے اللہ انہوں نے اس مشکل کو برداشت کیا، سفر کی صعوبتیں برداشت کی، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اپنی نسبت کے ساتھ اس محبت کو، اے اللہ ہم سب کے لیے آخرت کے دن اپنے عرش کا سایہ پانے کا اے اللہ سبب بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنا دیجئے، اے اللہ ہماری اولاد کے ایمان اور اعمال کی حفاظت کا سبب بنا دیجئے، اے اللہ اپنی خاطر محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی ہی خاطر اے اللہ نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی ہی خاطر عطا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی ہی خاطر منع کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی تکمیل فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں ایمان کی حفاظت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اسلام کی حفاظت عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی عزتیں بھی عطا فرما، اے اللہ آخرت کی بھی عزتیں عطا فرما، دنیا کے عذاب سے بھی حفاظت فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے بھی حفاظت فرما، اے اللہ جو خیریں آپ کے نبی علیہ السلام نے آپ سے مانگی، اے اللہ ہمارے مشائخ عظام نے آپ سے مانگی، آپ کے نیک بندے جہاں جہاں بھی آپ سے نیکی کی اچھی اچھی دعائیں مانگ رہی ہیں، اے اللہ ان تمام دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان خیروں میں ہمیں بھی ان خیروں میں سے عطا فرما دیجئے، اے اللہ اور جن شرور سے آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نیک بندوں نے پناہ مانگی، اے اللہ ان شرور سے اے اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، والدین کو بہترین جزا عطا فرما دیجئے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما دیجئے، ایمان کے بعد اے اللہ کفر الحاد سے محروم سے محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ نسبت ملنے کے بعد، اے اللہ نسبت کے چھن جانے سے محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے مشائخ اکابرین کے ساتھ اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ نتھی رکھیے، اے اللہ ساری زندگی ان کے دامن سے لگے رہنے، اے اللہ ان کے سائے تلے اپنی زندگی گزار دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے مشائخ کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کوثر کے اوپر جمع فرما دیجئے، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو پورے سرات کے اوپر اے اللہ سنت کے ساتھ گزار دینے کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو بلا حساب کتاب جنت الفردوس عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ہے اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ آپ ان کے ناموں سے بھی واقف ہیں، ان کی حاجات سے بھی واقف ہیں، اے اللہ ان سب کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ اے اللہ دلوں کی پریشانیوں سے، گھرانوں کی پریشانیوں سے، رزق کی پریشانیوں سے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ایک آخرت کی فکر عطا فرما کر کے اے اللہ دنیا کی فکروں سے آزاد فرما دیجئے، اے اللہ جو بات سمجھانے کی ہمارے مشائخ کوشش کر رہے ہیں اے اللہ اس بات کو سمجھنے کی اور اس میں عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان باتوں کو ہم میں سے کسی ایک کے خلاف بھی اے اللہ بطور حجت کے استعمال نہ فرمائیے بلکہ ہمارے حق میں بطور حجت کے استعمال فرمائیے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم اور عمل سلیم کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.